باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وهو ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة۔ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد۔ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما قرۃ عین الرسول الزہراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم قوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ درود بھیجے محمد علیہ وسلم۔ حضران محترم، تاخیر سے آنے کی وجہ تھوڑا سا ٹریفک اور جو راستوں کی اس وقت دشواریاں ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہے۔ کوشش کروں میں انشاءاللہ مختصر کر دوں آج اپنی گفتگو کو، اور جو بنیادی مطالب ہونے بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کروں انشاءاللہ۔ عزیز، ہمارا جو موضوع چل رہا ہے دوران غیبت کبریٰ، جو مشکلات ہیں، جو آزمائشیں ہیں، اس کے حوالے سے ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے جس آیت کو سرنامِ کلام رکھا ہوا ہے وہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 ہے، قرآن کریم کا 35 سورہ، اس کی 5 آیت سرنامِ کلام۔ موضوع اس کا یہی ہے کہ اے انسانوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور جو دھوکہ دینے والا شیطان ہے وہ تمہیں بہکا نہ دے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے شروع سے بیان کیا کہ یہ جو بہکنا ہے، بہکانا ہے، یہ اس زمین کی خاصیت ہے۔ دنیا کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں کو دھوکے میں مبتلا کرتی ہے۔ دھوکہ یعنی انسان حقیقت کو کسی اور طرح سے دیکھ پائے، حقیقت کچھ اور ہو، اس کو دکھائی کچھ اور جائے۔ اب آج اس اعتبار سے جس نقطے کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت آدم کہ جو ہمارے اور آپ کے جد امجد ہیں، اس کو بھی آپ کے سامنے پہلی مجلس میں بیان کیا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا تھا کہ چونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں اور اپنے اجداد سے انسان ورثے میں چیزوں کو پاتا ہے، میراث میں چیزیں ملتی ہیں، لہذا آدم نے دھوکہ کھایا، ہم سب کے اندر وہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہم دنیا سے دھوکہ کھا سکتے ہیں، اور خداوند عالم نے اس دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اس دنیا میں خداوند عالم نے ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا، اس دنیا کو خدا نے پائیدار نہیں بنایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اپنی زندگی کے اندر تھوڑا غور و فکر کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو کبھی کوئی خوشی میسر آتی ہے لیکن ایک وقت ہوتا ہے وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کو غم ملتا ہے لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ غم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جذبات، خوشی اور غم کے جذبات بھی دائمی نہیں ہوتے۔ اسی طرح बचपना, लड़कपन, जवानी, अधेड़ों, बुढ़ापा, ये सारे अदवार हैं, दौर हैं ज़िंदगी के। कभी भी किसी चीज़ को दवाम हासिल नहीं है, यानी कभी कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा जवान रह जाए, कभी कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा बच्चा रह जाए, कभी कोई ऐसा नहीं है जो बुढ़ापे में पहुँच के हमेशा के लिए फ़कत बूढ़ा ही हो। बस ये खुदा बंदे आलम ने इस कायनात के अंदर तगैर व तबद्दुल को रखा हुआ है। ये कायनात तगैर व तबद्दुल इस बात की अलामत है कि कायनात पायदार नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। अगर ये दुनिया हमेशा के लिए होती तो जिसके कदमों की बरकत से ये दुनिया वजूद में आई है वो इस दुनिया में हमेशा रहता। वो कौन है? लौला का लमा खलक़तुल अफलाक। ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपको बनाना मकसूद ना होता, इस कायनात को ही खल्क ना करता। तो इस कायनात का जो वजूद है रसूलुल्लाह की वजह से। लेकिन बहरहाल इस कायनात से रसूलुल्लाह भी इस दुनिया से गए। जब रसूलुल्लाह का वक्त आया अल्लाह की जानिब से, इस दुनिया से रसूलुल्लाह ने जो है वो हिजरत फरमाई, इंतकाल हुआ और वो इस दुनिया से चले गए। बस ये दुनिया नापायदार है। खुदा ने कहा कि नवाद अल्लाह यहाँ, ये दुनिया तुम्हें धोखा में मुबतला ना करे। हमारा मौजू आपके सामने ही चल रहा है, आज उसका तीसरा दिन। आदम को खुदा बंद आलम ने बयान किया कि शैतान ने धोखे में डाला। पहली खासियत खुद दुनिया की है कि उसकी रौनकें, जलवा नुमाइयाँ, उसके ओहदे, उसके मरातब इंसान को धोखे में देते हैं। और दूसरी खसूसियत शैतान की है कि वो धोखे में डालता है। आइए तेज़ी के साथ चंद नुकात और आयात को और सुन लें कि शैतान किस तरह धोखे में डालता है। हम इस बहस को क्यों कर रहे हैं, मैं इस बात को आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ रोज़ाना कि दौरान गैबत कुबरा हमें और आपको इस बहस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए कि जितना जितना वक्त इमाम के नज़दीक आता चला जाएगा, इस दुनिया में दज्जाली निज़ाम के फितने और साजिशें बढ़ते चले जाएंगे। दज्जाली निज़ाम कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप उस सालेहियत के मेयार पर पहुंच जाएं कि जहां पहुंचने के बाद आपके ज़माने का इमाम आप पर ज़ाहिर हो सके। क्योंकि दज्जाली निज़ाम का खात्मा, शैतानी निज़ाम का खात्मा आपके और हमारे मौला इमाम मेहदी अज्जलल्लाह ताला फरजहु शरीफ का ज़रूर है। अब ये हमारी मवद्दत, मोहब्बत और अकीदत का मामला है कि हम अपने ज़माने के इमाम को कितना जल्द अपने सामने देखना चाहते हैं। कल मैंने आपके सामने इस हवाले से गुफ्तगू को किया कि एक नुक्ता ये बयान किया जाता है जो कल की बात थी आपके जहन में होगी कि जो अपने ही लोगों की ज़बानी बाज ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि जो दुश्मन के अल्फाज होते हैं। दुश्मन जिस चीज़ को चाह रहा होता है, बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ भी लोग उन चीज़ों को बयान करते हैं जिसको बयान किया कल आपके सामने। ज़हूर इमाम नज़र आ रहा है, आँखों से नज़र आ रहा है, महसूस करने वाले महसूस कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो वक्त नज़दीक है। फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, वक्त का तायुन करने वाले को कहा गया कि जो वक्त का तायुन करे वो झूठा है। जो ये कह दे कि इमाम का ज़हूर मसलन 2023 के फ़लाँ दिन है वो झूठा है, साल का तायुन कर दे वो झूठा है, नहीं मान सकते। जो भी कहेगा वो झूठ बोल रहा है, हम उसको नहीं मान सकते। लेकिन जो अलाइम बयान किए गए, अलामतें बयान की गई हैं, वो इसीलिए बयान की गई कि इनको देखकर हम थोड़ा सा अपनी उम्मीद को बढ़ा सकें। खुलासा, वो वक्त है कि इंशाअल्लाह हम ज़माने के इमाम के ज़हूर के नज़दीक हैं। दज्जाली निज़ाम इस ज़माने के अंदर अपनी पूरी ताकत के साथ आएगा। ज़ाहरी ताकत भी लेकर आएगा, जिस्मानी ताकत, दुश्मनी भी करेगा, हमला भी करेगा, नफ्सियाती हमला भी करेगा, नस्लों को बहकाने के लिए जो कुछ आपके सामने अभी है वो तमाम चीज़ें आप जानते हैं। आता कैसे है, आज यहाँ से बात शुरू कर दूँ। कभी भी शैतान खुलकर आपके सामने जो है वो अच्छाई और बुराई को नहीं रखेगा। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल है, देखिए हम और आप जो हैं वो इंतखाब गर हैं। इंतखाब गर का क्या मतलब है? हमें चीज़ों को अपने लिए मुंतखब करना है, हमने इंतखाब करना है। खुदा बंदे आलम ने इंतखाब हमारे लिए रखा, हम चीज़ों को इंतखाब करते हैं। इस इंतखाब के पीछे दो चीज़ें होनी चाहिए, एक इल्म, एक इरादा। जितना इल्म होगा, जितना इरादा होगा, उतना इंतखाब अच्छा होगा। तवज्जो कीजिएगा, ये बहस आप सबसे मुतालिक, हम सबसे मुतालिक है। इंसान की जो फजीलत है वो इसी इंतखाब के अंदर है। अगर खुदा वंदे आलम चाहता, अल्लाह कुल शैइन कदीर है कि नहीं है, अगर वो चाहता तो क्या करता, हर इंसान को ऐसा खल्क कर देता कि मिसाल के तौर पे नमाजों के वक्त हर इंसान के कदम खुद ब खुद मस्जिद की सिफ्त आते, हर इंसान खुदा के सामने सजदे में गिर जाता। नहीं कर सकता था, कर सकता था, अल्लाह कुल शैइन कदीर है। लेकिन उसने اپنی عبادت کو اختیاری رکھا. توجہ کیجئے, اختیاری رکھا. بس خدا بند عالم کی عبادت بھی اختیاری ہے, خدا کی زمین پر ان کے جانشینوں کو ماننے کا معاملہ بھی اختیاری ہے. خدا کی عبادت بھی اختیاری ہے. خدا نے انسان کو مجبور خلق نہیں کیا. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. کیا مطلب ہے جبر نہیں ہے؟ یعنی خدا زبردستی کے سجدے نہیں کروائے گا, خدا انتخاب کا سجدہ کروانا چاہتا ہے. اختیار کر کے آؤ, رات کی تاریکی میں جب سب سو رہے ہوں اس وقت بتاؤ کہ تمہیں خدا بند عالم سے محبت. جب لوگ آسانی اور آسودگی کی زندگی گزار رہے ہوں اس وقت خدا کی خاطر مشکل برداشت کرو. جس وقت لوگ یزید کی حکومت پہ راضی ہو چکے ہوں, نظر آ رہا ہوں کہ یزید کی مخالفت اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے, اس وقت حسین کی طرح اٹھو اور قیام کرو اور یزید کو چیلنج کرو. یہ انتخاب, انتخاب کر بنایا خدا نے. انتخاب کے پیچھے علم ہے اور ارادہ ہے, توجہ رکھیے گا. اب شیطان کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا کہ آپ کے سامنے ایک اچھی چیز رکھے ایک بری چیز رکھے. دقت چاہیے ان چیزوں کے لیے. آپ کو انتخاب اچھی چیزوں میں کرنا پڑے گا. کون سی اچھی چیز ہے, کون سی زیادہ اچھی چیز ہے؟ لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, قرآن کی آیت. ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا. هو الذی خلق الموت والحیات, اسی خدا نے موت اور حیات کو خلق کیا, یعنی مجھے اور آپ کو زندہ بنایا اور ایک وقت مار دے گا. پروردگار کیوں کیا یہ کام؟ لِيَبْلُوَكُمْ, تاکہ تمہیں آزماؤں. اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تم میں سے کون احسن یعنی بہترین عمل کرنے والا ہے. اس کے ذیل میں آیت پناہیان نے بیان کیا, خدا کثرت عمل کا منتظر نہیں ہے. خدا نہیں کہہ رہا کہ میں نے تمہیں اس لیے خلق کیا تاکہ تم ہمارے اندر دیکھ سکوں کون کثیر اعمال کرتا ہے. توجہ رکھیے گا, خدا نے نہیں کہا اکثر و عملا, اکثر عمل کرنے والا کون ہے, کثیر عمل کرنے والا کون ہے. نہیں, خدا نے کہا احسن عمل کرنے والا کون ہے. یہ جو میں نے 17 رکعت واجب نمازیں تم پر فرض کی ہیں, ان 17 رکعات کو توجہ سے کون پڑھتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے. یہ جو میں نے آئمہ علیہ السلام تمہیں اطاعت کے لیے دیے ہیں, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تم میں سے کون ہے جو علی مرتضیٰ کی بہترین انداز میں پیروی کرتا ہے؟ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے, خدا یہ دیکھ رہا ہے. اس دوران امام علی کے سامنے بھی, امام علی کی غیبت میں بھی, موجود نہیں ہے امام علی علیہ السلام ظاہرا, لیکن امام علی کا راستہ موجود ہے, ولایت موجود ہے, ہم اسی ولایت کے سائے میں آگے بڑھ رہے ہیں. خدا یہی دیکھنا چاہتا ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تم میں سے کون ہے کہ جو بہترین طریقے سے آگے بڑھتا ہے. سارے امام علی کے ماننے والے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ جواب آپ کو معلوم ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر سارے امام علی کو ماننے والے ایک جیسے ہوتے تو پھر درجات نہ ہوتے سلمان, ابو ذر, مقداد, عمر. یہ درجات امام علی کے سامنے ہیں. توجہ کیجیے گا میری باتوں پہ, توجہ کیجیے گا. یہ درجات امام علی کی اپنی موجودگی میں, امام موجود ہیں, ان امام کی موجودگی کے اندر ماننے والوں میں درجات ہیں. یہ درجات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جیسی جس کی نیت اور ہمت ہے ویسا اس کا درجہ ہے. جیسی جس کی نیت اور ہمت ہے ویسا اس کا درجہ ہے. سوال, جب زمانے کا امام آئے گا تو آیا ہم سب کا ایک درجہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیا ہر امام کے زمانے میں ہر صحابی کا درجہ ایک تھا؟ نہیں. چھٹے امام کے زمانے میں جو اصحاب ہیں ان میں ہشام کا الگ ہے, مومن تاب کا الگ ہے, زرارے کا الگ ہے. ہر کسی کا الگ مقام ہے, ہر کسی کا الگ درجہ ہے. یہ درجہ کس چیز سے تعلق رکھتا ہے؟ انتخاب سے, ہمت سے, علم سے. توجہ رکھیے گا, بس ہم اور آپ دوران غیبت کبریٰ میں, شیطان کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ آپ کے سامنے ایک زہر کا پیالہ رکھ دے اور ایک دودھ کا پیالہ رکھ دے اور بولے انتخاب کرو. اب یہ انتخاب تو بہت آسان ہے, زہر کا پیالہ سامنے ہو اور دودھ کا پیالہ سامنے ہو تو انسان کس چیز کو انتخاب کرے گا؟ ذرا سی بھی عقل رکھنے والا انسان ہوگا کیا کرے گا؟ زہر کو چھوڑے گا, دودھ کے پیالے کو اٹھائے گا. عزیز علی محترم, لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اس سے زیادہ باریک چیز ہے. یعنی دو چیزیں ہوں گی, دین پر عمل ہی کر رہا ہوگا مومن لیکن اپنے زمانے میں اپنے دینی فریضے کو سمجھنا دشوار ہوگا, اسی لیے اس کا انتخاب دشوار ہے. مدینے کی طرف واپس پلٹ رہا ہوں, امام حسین علیہ السلام قیام کر رہے ہیں, آیا مدینے کے سارے لوگ لادین ہو چکے تھے؟ نہیں.
مدینے کے اندر نمازیں ختم ہو گئی تھیں؟ نہیں. مدینے کے اندر رسول اللہ کا روزہ ویران ہو چکا تھا, زوار نہیں تھا رسول اللہ کے روزے میں؟ نہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں موجود تھیں اسی مدینے کے اندر. لیکن اسی مدینے سے امام حسین نکل کر جا رہے ہیں, یہاں اس زمانے کے مومن اور مسلمان کے سامنے ایک انتخاب رکھا خدا نے کہ دیکھو, ایک طرف رسول اللہ کے حرم میں نمازیں پڑھنے کا کام ہے, ایک طرف نواسۂ رسول کے ساتھ نکل کر اسی نماز کو بچانے کا کام ہے. تمہارا انتخاب کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا, میں نے عرض کیا, شیطان نے دو بری چیزوں میں مخیر نہیں, خداوند تعالیٰ نے دو بری چیزوں میں مخیر نہیں کیا, دونوں اچھی چیزیں ہیں. اب فیصلہ کرو, جو میں نے پہلے دن حدیث پڑھی تھی جس کو امام علی نے بیان کیا تھا کہ جو اپنے زمانے کا عالم ہوتا ہے تاریکی اسے گھیر نہیں سکتی. العالم بزمانہ ہی لا تحجم علیہ اللوابس, جو اپنے زمانے سے واقف ہو. کیا مطلب؟ یعنی زمانے کے تقاضے کو سمجھتا ہو, زمانے کی ضرورت کو سمجھتا ہو, زمانے کے تقاضے اور ضرورت کے مطابق اپنے فریضے کو پہچان سکے, وہ عالم ہوا کرتا ہے, وہ عالم ہوتا ہے. اس کے اوپر بھی زمانہ تاریکی اپنی لاد نہیں سکتا. درود پڑھیے محمد والے محمد. ہم اور آپ اس زندگی کے دوران اس طرح کے امتحانات میں کھڑے کیے گئے ہیں, کھڑے کیے جا رہے ہیں. میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے, کسی کے پاس اختیار نہیں کہ وہ بولے میں یہ امتحان نہیں دوں گا. خدا نے پوچھا ہی نہیں, خدا نے پوچھے بغیر اس امتحان میں ڈالا ہے. خدا وند عالم نے اجازت لے کے نہیں ڈالا, خدا نے ڈال دیا اس امتحان میں. نکلنا ہے اس سے, سمجھنا ہے اس کو. آئمہ علیہ السلام کی جو امتیں تھیں, جو قومیں تھیں, ان کے ساتھ اس امتحان میں ناکام ہوئے. امام آئمہ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے والے سارے کے سارے بے دین نہیں تھے, دیندار لوگ تھے, نمازیں پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, اپنے ظاہری فرائض کو انجام دیتے تھے, مگر زمانے کے تقاضے کو نہیں سمجھ پائے. تقاضا کیا تھا؟ جس وقت علی مرتضی تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں تو کیا کرو؟ علی کا ساتھ دو. حسن مجتبی میدان میں آ رہے ہیں, کیا کرو؟ حسن کا ساتھ دو. امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو تم اس مدینے میں سکون کی زندگی کو اپنے لیے اختیار مت کرو. تم امام حسین کو روکنے کی کوشش نہ کرو, امام حسین کے ساتھ چلنے کی کوشش کرو. تمہاری ذمہ داری یہ تھی. اب زمانے کے لوگ اپنے زمانے کے تقاضے کو نہیں سمجھے, نتیجہ کیا ہوا؟ امام حسین کربلا میں اس بیچارے کے ساتھ شہید ہو گئے. توجہ کیجیے گا, بس شیطان کیا کرے گا, جو امتحان میں ہمارا ڈالے جائیں گے, برائی اور اچھائی اگر بہت واضح ہو کے سامنے آ جائے تو امتحان ہی نہیں ہے, امتحان ہی نہیں ہے. امتحان کہاں ہے؟ جہاں اچھے میں زیادہ اچھے کا انتخاب کرنا ہے, جہاں درست کا انتخاب کرنا ہے. عزیزوں, یہ مشکل ہے ہماری اور آپ کے لیے, مخصوصاً دوران غیبت کبریٰ یہ مشکل بہت بڑی ہے. آپ دھوکہ کہاں سے کھائیں گے؟ کل کی روایت کو ذہن میں رکھیے گا, امام رضا والی روایت مسائل الشیعہ سے جو بیان کی تھی, کہ دھوکہ اندر سے ملے گا. جس کو امام نے کیا کہا تھا؟ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ہوگا. کون دے گا یہ دھوکہ؟ جو ہمارا ہی لبادہ پہنا ہوا ہوگا, جو ہمارا نام لے رہا ہوگا, ہمارے نام پر گفتگو کر رہا ہوگا, مگر وہ ہماری ولایت سے دور کر رہا ہوگا. تم اس کے ذریعے سے ہمارے زمانے کے تقاضے کو نہیں سمجھ پاؤ گے. عزیزان محترم, میری اور آپ کی مشکل بہت بڑی ہوئی, اس کو سمجھیے گا. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. آئیے تیزی کے ساتھ آگے بڑھیے. شیطان نے جو دھوکہ دیا تھا آدم کو, کیا کہہ کے دیا؟ کیوں تذکرہ ہے؟ اس لیے کہ امام علی کی بات ذہن میں رکھے. آدم نے دھوکہ کھایا ہے, ہم سب کے اندر وہ ضعف موجود ہے, ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں. شیطان لیکن آئے گا کیسے؟ خدا نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا, جنت میں رکھنے کے بعد کہا آدم تم اور تمہاری زوجہ اس جنت میں رہو, جو دل چاہے استعمال کرو, فقط فلا تقربا ھذا الشجر, اس درخت کے نزدیک مت جانا. ٹھیک, ایک چیز سے روک دیا. شیطان آیا, آنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ اس نے حضرت آدم اور جناب حوا کو وسوسہ کیا. فوسوس لہما, دونوں کے پاس آیا, دونوں کو وسوسہ کیا. فوسوس لہما, اور ان کو وسوسہ اس لیے کیا تاکہ ان کی جو خفیہ چیزیں ہیں انہیں آشکار کر دیں. اور اس کے بعد اس نے کہا وقال ما نہاکما ربکما عن ھذہ الشجر, جو تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے روکا ہے اس لیے روکا ہے کہ تم کہیں ملک نہ بن جاؤ, فرشتوں نہ کی صورت میں نہ بن جاؤ تم. الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. توجہ کیجیے گا, حضرت آدم کو وسوسہ کرنے آئے, حضرت حوا کو وسوسہ کرنے آئے کہ جو خداوند عالم نے تمہیں روکا ہے, منہا گما رب کو مان ہاض شجر, تمہارے پروردگار نے تمہیں اس شجر کے نزدیک جانے سے روکا ہے, اس لیے روکا ہے کہ انتقونا من الملکین, کہ تم کہیں فرشتوں میں تبدیل نہ ہو جاؤ یا پھر ہمیشہ رہنے والی شخصیت میں نہ بدل جاؤ. یہ آیت اس کے بعد والا ٹکڑا میرا مد نظر تھا. وقاسماہما اور ان دونوں کے سامنے اس نے قسم کھائی, وقاسماہما ان دونوں کے سامنے اس نے قسم کھائی, انی لکما من الناصحین, میں تو قسم کھا کر بتا رہا ہوں کہ میں فقط تمہارا خیر خواہ ہوں. ان لکما من الناصحین, خوب غور کیجیے قرآن کی ان آیات کے اوپر, جہاں جہاں شیطان نے جیسے جیسے حضرت آدم کو بہکایا ہے ان چیزوں کو جا کر پڑھنے کی ضرورت ہے. میں اور آپ بھی کیسے کیسے دھوکہ کھا سکتے ہیں, یہی راستہ ہے. اس نے قسم کھائی, قسم کب کھاتا ہے انسان؟ اپنی سچائی کا یقین دلانے کے لیے. اگلا جملہ کیا کہا اس نے؟ یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بہکانے آیا ہوں, کیا کہا اس نے؟ قسم کھا کر کہا, انی لکما من الناصحین, اے آدم اے حوا میری بات پر یقین کرو, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, یعنی میں تمہیں صحیح چیز بتانے آیا ہوں. انسان جو دھوکا کھایا, حضرت آدم نے دھوکا کھایا, کیوں دھوکا کھایا؟ اس لیے کہ حقیقت کچھ اور تھی, ان کو دکھائی کچھ اور دی گئی, فریب میں آ گئے حضرت آدم جب فسفسہ کیا. اگلی آیت ہے, فتلہما بغرور, ان دونوں کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا, فریب میں مبتلا کر دیا. جیسے ہی انہوں نے فلم مذاق شجر, جیسے ہی انہوں نے جا کے اس شجر کو کھایا, ان کی پوشیدہ چیزیں ان پہ آشکار ہو گئیں, ان کی مخفی چیزیں ان پہ آشکار ہو گئیں. اب اپنے آپ کو درخت کے پتوں سے چھپانے لگے. جب چھپانے لگے اللہ کی طرف سے پیغام آیا, اے آدم ہے ہوا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے نیچے سامنے مت جانا؟ توجہ کیجئے گا, یہ پورا واقعہ آدم کا, اس کے اندر آپ دیکھیے شیطان نے آ کر, شیطان بن کے نہیں بہکایا, کیا بن کے بہکایا؟ ناصح, نصیحت کرنے والا, خیرخواہ بن کے بہکایا. پیغام, نتیجہ آپ کے سامنے, جب بھی کوئی آپ کو بہکانے آئے گا وہ دشمن آزاداری بن کے نہیں آئے گا, محب عزا بن کر آئے گا, محب عزاداری بن کر آئے گا. وہ آپ سے کہے گا میں آزادار ہوں, وہ آزاداری کی بڑی باتیں کرے گا آپ کے سامنے, لیکن اسی کے ذریعے سے آپ کو بہکائے گا, اسی کے ذریعے سے راستہ آپ کا کاٹے گا. وہ بھی آپ کا سمجھ میں آئی آپ کی؟ بس عزیزان محترم, یہ راستہ ہے, اس کو سمجھنا ہے. ایک راستہ دشمن کے بہکانے کا پروپیگنڈا ہوتا ہے, آج اس کے اوپر چند نکات بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں. درود پڑے محمد علیہ وسلم. ممکن ہے آپ مومنین کے میں سے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ بھائی یہ تین دن سے باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ, اور ان کی باتیں ساری داخلی چیزوں پر ہو رہی ہیں, خارجی چیزوں پہ نہیں ہو رہی, باہر والوں کی طرف نہیں ہے, کیا کروں؟ کہ اندر کا جو فتنہ ہے اس کو میں نے نہیں, امام رضا نے دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے. باہر کا دشمن میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا, باہر کا دشمن اللہ نہیں ہے, نظر آئے گا, اس کی دشمنی واضح سمجھ میں آئے گی, اس کی دشمنی کا ہدف آپ کے وجود کا خاتمہ ہے, اس کی دشمنی کا ہدف آپ کے فرض عزا کا خاتمہ ہے. لیکن اندرونی دشمن کا ہدف کیا ہے؟ انحراف ہے. اندرونی دشمن کا ہدف کیا ہے؟ امام حسین کے نام پر جمع کر کے امام حسین کی دی ہوئی عزت, غیرت, شجاعت کو چھیننا, یہ بڑا دشمن ہے. امام حسین علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کیوں کربلا جا رہے ہیں؟ معلوم تھا, امام حسین اپنے تمام بچوں کو قربان کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ راستہ باقی بچے. تو بڑا دشمن کون ہے کہ جو امام حسین کی جانب سے دی گئی اس عزت, شجاعت, شہامت, عزت کو آپ سے چھیننے کی کوشش کرے. عزیزانِ محترم, لہذا دشمن کا ایک راستہ فریب میں مبتلا کرنا, اور اس کے اندر ایک راستہ جس کو ہم آج کے زبان میں کہتے ہیں پروپیگنڈا ہے. یہ ہمیشہ سے رہا. تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے, آدم کا قصہ آپ نے ہمیں بیان کیا, اس کے بعد جہاں کہیں بھی تاغوت رہا, تاغوتی طاقت رہی, استعمار رہا, خدا کے مقابلے پر کھڑا ہونے والا رہا, اس کا بھی راستہ یہی ہے. وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا, لوگوں کو بہکاوے میں ڈالتا رہا. قرآن کے اندر آیت آئی, اس کے اندر فرعون کے بارے میں بیان کیا گیا. وقال فرعون, فرعون نے کہا, فرعون آپ کے ذہنوں میں ہوگا, فرعون اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس کو فاسد کہا گیا ہے, طغیان گر کہا گیا. اذهب الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ اے ہارون جائیے فرعون کی طرف, اس نے طغیان کیا, سرکشی کی ہے, خدا کے مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے, سرکشی کرنے والا ہے. لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ وقال فرعون ضروری, لوگوں سے کہہ رہا ہے فرعون, مجھے تھوڑا سا اجازت دو, مہلت دو, اب اقتل موسا، میں موسا کو قتل کر دوں. لیاد افلیاد او ربہ، اور اپنے رب کو پکارتا رہے، کیوں قتل کر دوں؟ توجہ کیجئے گا، کون کہہ رہا ہے؟ جو خود زمین پر فاسد ہے، لیکن کیا حلیہ اختیار کیے ہوئے ہیں، کون سی ردا پہن کر آ رہا ہے، لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ ضرور نہیں، اقتل موسا، مجھے اجازت دو، مہلت دو، میرا ساتھ دو، میں موسا کو مار ڈالوں، میں موسا کا مار ڈالوں. کیوں؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او یظہر الفساد فی الارض، مجھے اجازت دو میں موسا کو مار دوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے خدشہ ہے، خوف ہے کہ کہیں موسا تمہارے دین کو بدل نہ دے، تمہارے دین میں جو ہے خرابی پیدا نہ کر دے، یا زمین پر فساد کا سبب نہ بن جائے. کون یہ جملے استعمال کر رہا ہے؟ جو خود زمین پر فساد کا سبب ہے، جس کو خود قرآن میں خداوند عالم نے کہا وکانا من المفسدین، فساد پھیلانے والوں میں سے تھا، جو ہزاروں بچوں کا قاتل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ خدشہ ہے، خوف ہے کہ کہیں موسیٰ تمہارے دین میں تحریف نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ تمہارے دین کو بدل نہ دے یا زمین پر فساد نہ پھیلا دے، لہذا مجھے اجازت دو میں کس کو ماروں؟ موسیٰ کو. موسیٰ کون ہے؟ خدا کی زمین پر خدا کے جانشین، یعنی جو حق ہے اس کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، لیکن کس عنوان سے کر رہا ہے؟ کہ تمہارے دین میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے موسیٰ. توجہ کیجئے گا، تمہارے دین میں بگاڑ کا سبب بن رہا ہے موسیٰ، لہذا حق کی بات کرنے والوں کو جو استعمالی طاقت ہے وہ اس طرح سے بیان کرتی ہے. میں تھوڑا سا نزدیک لے کر آ رہا ہوں کو آج کی بحث کے، وہ قرآن کے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ ذہن میں ہو کہ یہ نئی چیز نہیں ہے، چل رہا ہے سلسلہ، جو شیطان ہے اس کی سلسلے میں یہی چیزیں چل رہی ہیں، فریب دینا، دھوکہ دینا، حقیقت کو برعکس دکھانا، اور لوگوں کی اکثریت گمراہ ہو جاتی ہے، لوگوں کی اکثریت دھوکے میں آ جاتی ہے. آگے بڑھ جائیے تھوڑا تیزی کے ساتھ، امام علی علیہ السلام کا دور آ جاتا ہے. امام علی علیہ السلام کے دور میں یہی پروپیگنڈا مشینری، جس کو باقاعدہ نام دیں گے پروپیگنڈا مشینری کا، انتہائی شدت کے ساتھ کام کر رہی ہے، انتہائی تیز کام ہے اس کا. کتنا تیز کام ہے اس کا؟ اس کا پروپیگنڈا کیا ہے، اس کا فریب کیا ہے، اس کا دھوکہ کیا ہے، کہ جس نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے کی بات، قبول کرنے سے مراد اظہار اسلام کی بات کی، دعوت ذوالعشیرہ سے شروع کیجئے آپ امام علی علیہ السلام کے ایمان کو، جس وقت لوگ دعوت کھا کر چلے گئے، واحد شخص جس نے کھڑے ہو کر رسول اللہ کو حمایت یقین دلائے امام علی کے ساتھ تھے، جو ظاہری طور پر بچپنے میں تھے، کم اس بیش امام علی کا سن 10 سال کا تھا، اس 10 سال کے سن سے جس نے پہلی مرتبہ کہا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، خدا کی وحدانیت، آپ کی نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی خاطر ہر طرح کی زحمت برداشت کرنے پر تیار ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں، جہاں سے سفر امام علی کا شروع ہوا، پوری جوانی خدا کی راہ میں لڑتے ہوئے گزری، لا فتح الا علی کی صدا آسمان سے امام علی کے لیے بلند ہوئی، ہر جنگ میں امام علی، جہاں کوئی نہیں جاتا تھا وہ مولا اترتے تھے، ایسا ہی ہے نا، جو اسلام پھیلا امام علی کی شجاعتوں کے نتیجے میں وہ اسلام پھیلا. امام علی کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، وقت کم ہے اس لیے میں بحث کو بہت ہی مختصر سے انداز میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. امام علی اور دوسروں کا کوئی مقایسہ ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ اصحاب رسول وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کی آیتوں کو آنے کے بعد ان آیتوں پر عمل کیا ہے. امام علی وہ ہیں جن کے بعض اعمال کو دیکھ کر خدا نے ان کی شان میں آیتوں کو اتارا ہے. درود پڑھی محمد علی محمد. متعدد آیات ہیں ایسی جن کو خدا مند عالم نے اتارا، خدا وند عالم نے امام علی کے عمل کو دیکھ کر. عزیزان محترم، امام علی کا کوئی مقایسہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. امام علیہ السلام بچپن سے اسلام کے مدافع، بچپن سے اسلام کے حامی، بچپن سے رسول اللہ کے مددگار، بچپن سے دین کی بات، اور وہ مقام امام علی کا کہ رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام کو ایمان کل کا عنوان عطا کیا، کہ آج کے دن کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. توجہ کیجئے گا، یعنی رسول اللہ نے ان جملوں سے پہچان کروائی ہے. تھوڑی دیر کے لیے رکیے اور سوچئے کہ اگر اس جنگ کے اندر امام علی علیہ السلام شہید ہو جاتے، ان کو نقصان پہنچتا، تو کل ایمان کو نقصان پہنچنا تھا. رسول اللہ بیان کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں جو پہچان ہے وہ علی کی پہچان ہے. کیا کل ایمان, بات کہاں سے شروع کی ہے؟ پروپیگنڈا سے شروع کی ہے. دشمن کا کام کیا ہے؟ حقیقت کے برعکس دکھانا. آخری زمانے کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ ہے, فریب میں ڈالنے کے لیے پروپیگنڈا بہت تیزی کے ساتھ پھیلے گا. آپ حقائق کو نہیں سمجھ پائیں گے, آپ کو کمال دقت استعمال کرنا پڑے گا, اپنی عقل کو بہت زیادہ تیز کرنا پڑے گا. اس لیے اس بحث کو لے کر آیا ہوں آج آپ کے سامنے. ہمارا موضوع یہی ہے زمانۂ غیبت کبریٰ کے اندر جو فتنے, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اب امام علی کی یہ شخصیت آپ کے سامنے, رسول اللہ کے آخری موقع تک امام علی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن دشمن کا پروپیگنڈا, چونکہ اس کے اختیار میں اس زمانے کا پروپیگنڈا تھا, اس کے اختیار میں ذرائع تھے, اس کے اختیار میں اس زمانے کے ذرائع ابلاغ تھے. جب امام علی علیہ السلام کے ضربت لگی اور ضربت کی خبر شام تک پہنچی تو شام میں بظاہر کلمہ گو تھے, ان کی زبانوں پر ایک جملہ آیا. علی کو کہاں ضربت لگی؟ مسجد میں. علی کا مسجد سے کیا تعلق تھا؟ میں نے بہت تیزی کے ساتھ بیان کیا چیزوں کو, چونکہ اس باتیں سنی بھی ہیں آپ سب کی. کس کے لیے جملہ استعمال ہوا؟ جو شان اسلام ہے, بنیاد اسلام ہے, ایسا ہی ہے, اس کے لیے شام میں ایک جملہ استعمال ہوا. علی مسجد میں شہید ہوئے, علی مسجد میں مارے گئے, علی کا مسجد سے کیا تعلق تھا؟ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کھولیے جملے کو جا کر, اپنے اپنے لیے تحقیق کیجیے اس جملے کے اوپر. یعنی اتنا شدید پروپیگنڈا تھا کہ جو اسلام کا مدافع ہے, حامی ہے, کل ایمان کا عنوان جس کے پاس ہے, اس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا, اس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے کہ اس کے بغیر اسلام کی پہچان مکمل نہیں ہے. ان کی شہادت پر, ان کی ضربت پر کہتے ہیں علی مسجد کیا کرنا کہتے جو ان کو وہاں تلوار لگتے. یہ پروپیگنڈا, یہ دشمن کا کام ہے, فریب. آگے بڑھ جائیے, چوتھے امام حسن مجتبی کے زمانے میں آ جائیے. تیزی کے ساتھ عزیز, امام حسن مجتبی میدان میں آئے ہیں. امام حسن مجتبی دشمن سے, اسی دشمن سے مقابلہ کرنے آئے ہیں, میدان میں آئے ہیں. اس نے انکار کیا امام حسن مجتبی کی خلافت کا, نتیجے میں کیا ہوا؟ امام حسن مجتبی دوبارہ میدان میں آئے. امام حسن صلح کرنے نہیں آئے, لیکن امام حسن نے صلح کی, اور صلح کو بھی تھوڑا سا آج آپ نے بیان کروں گا. پروپیگنڈا ہے. اب وہاں پر کیا پروپیگنڈا ہے؟ وہاں پر کیا تصویر ہے؟ کیا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے؟ فریب میں مبتلا کیا جا رہا ہے لوگوں کو. اس طرح کا شدت کے ساتھ پروپیگنڈا ہے کہ امام حسن مجتبی بیٹھ کر حاکم شام کی طرف سے آنے والے افراد کے ساتھ کچھ گفتگو کر رہے ہیں. اب جب امام گفتگو کر رہے ہیں, حاکم شام کے بھیجے ہوئے کارندے آتے ہیں. آنے کے بعد باہر جیسے ہی امام حسن مجتبی نکلنا چاہتے ہیں, حاکم شام کے افراد جو ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں کہنا شروع کر دیتے ہیں, الحمدللہ خداوند عالم نے مسلمانوں کو ایک بڑے شر سے بچا لیا, الحمدللہ کے معاملات حل ہو گئے. آج کی زبان میں بیان کروں, یعنی امام حسن مجتبی کی نسبت ایک جملہ اس زمانے میں کہا جا رہا ہے کہ الحمدللہ ڈیل ہو گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جو باہر لوگ کھڑے تھے, جو امام حسن مجتبی کے بلانے پر آئے تھے, آگے میں شام کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے, انہوں نے اس فریب میں آ کر, اس پروپیگنڈے میں آ کر تحقیق کرنے کی بھی زحمت نہیں کی. سمجھے کہ معاملہ نمٹ گیا, دونوں کے درمیان کوئی ڈیل ہو گئی ہے, دونوں اپنے اپنے مقاصد تک پہنچ گئے, ہم جو لڑنے کے لیے آئے تھے ہمارے ہاتھ خالی رہ گئے. نتیجے میں امام حسن کے سپاہیوں نے اپنے ہی خیموں پر حملہ کر دیا. حتی یہاں تک بات پہنچی کہ امام حسن نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو خیمے میں داخل ہونے والوں نے دیکھا اور کچھ تو نہیں ہے, نگاہ دوڑائی, امام مصلی پہ نماز پڑھ رہے تھے, امام کے قدموں کے نیچے سے مصلی کھینچ کر لے. کیوں ہم دھوکے میں نہ رہ گئے؟ یہ پروپیگنڈا ہے. توجہ کیجیے گا, تیزی کے ساتھ کسی منزل کی طرف جا رہا ہوں. آدم کے زمانے سے شیطان کا کام یہی ہے, لبادہ وہی پہن کر آئے گا, ناصح بن کر آئے گا, انی لکما من الناصحین, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, یعنی تمہارا بھلا کرنے والا. امام علی علیہ السلام کو اسی پروپیگنڈے نے وہاں تک پہنچایا. امام حسن مجتبی بیان کیا میں نے آپ کے سامنے, اسی پروپیگنڈے کی وجہ سے امام حسن مجتبی کو توجہ کیجئے گا, جنہوں نے صلح کی ہے. میں آج آپ کے سامنے بیان کروں, آپ نے سنا ہوگا اس کو پہلے بھی, امام حسن مجتبی کا صلح کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسے امام حسین کا جنگ کرنا ہے. امام حسن مجتبیٰ کی صلح کے پیچھے بھی جو نعرہ ہے میں اس کو بھی بیان کروں گا, وہ وہی نعرہ ہے جو امام حسین کا ہے, ہائے ہاتھ میں نزلہ, اس کو سمجھیے گا. لیکن پروپیگنڈا کتنا شدید ہے, امام حسن صلح کرتے ہیں, اب پروپیگنڈا کرنے والے آگے پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور امام حسن کے ساتھ جو لوگ ہیں, بعض لوگ امام حسن کے لیے جملہ استعمال کرتے ہیں, جملے میں شدت ہے, تاریخ کا جملہ ہے, بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ پتہ ہونی چاہیے آپ. بعض لوگوں نے پلٹ کر امام حسن کو صلح پر کہا یا مذل المؤمنین, اے مومنوں کو رسوا کرنے والے. توجہ کیجیے گا, امام کون ہوتا ہے؟ عزت ہوتا ہے, امام کے ساتھ چلنا عزت ہوتا ہے, امام کے پیچھے چلنے والا عزیز ہوتا ہے. لیکن پروپیگنڈا منفی باتیں وہ کس قدر شدید ہیں کہ امام کے ساتھ رہنے والے نہیں سمجھ پا رہے, فریب ہے اس کے اندر, سمجھ نہیں پا رہے کہ امام نے صلح کی تو کیوں کی ہے, امام سے جا کے پوچھ نہیں رہے, اپنی طرف سے خیال بافیاں کر رہے ہیں, اپنی طرف سے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوا, بہت سے لوگوں نے امام کو اس طرح سلام کرنا شروع کیا, السلام علیکم یا مذل المؤمنین, ایک دن کی بات نہیں کئی دن امام کو اس طرح تنگ کیا گیا, امام مذل المؤمنین نعوذ باللہ, مومنوں کو رسوا کرنے والے نہیں. عزیز نے امام نے صلح کی ہے, کیوں کی ہے, آج اسی کے اوپر چند نکات بیان کر دوں, کیوں امام نے صلح کی, حالات کیا تھے. یہ حاکم شام کہ جو اس قدر شدید تھا, جو اس قدر مضبوط تھا کہ امام علی کے مقابلے پر رہا, اس کے قدم جمے ہوئے تھے, اس نے آنے کے بعد ایک سازش چلی, امام حسن نے مجتبیٰ کے لشکر میں اپنے افراد کو بھیجا, جا کر اس کے افراد نے امام حسن کے لشکر کے سپاہیوں کو خریدنا شروع کیا, آہستہ آہستہ لوگ بکے, کچھ لوگوں کو خوف میں مبتلا کیا کہ تم یہاں کہاں لڑائی کی تیاریاں کر رہے ہو, شام سے بڑا لشکر آ رہا ہے, وہ لشکر آئے گا تو کسی کو امان نہیں ملے گی, پناہ نہیں ملے گی, اب یہ فریب میں مبتلا ہوئے لوگ دھوکہ کھا گئے, امام حسن موجود ہے میدان میں, لوگ دھوکہ کھائے. امام حسن نے صلح کی, عزیزوں اس صلح کی ایک بنیادی وجہ, کئی وجوہات ہیں لیکن ایک بنیادی وجہ اور ایک خوبصورت کام جو امام حسن نے کیا, وہ کیا کام کیا, اس کو سن کر ان شاء اللہ آپ سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے گا, خدا کرے کہ میں اس بات کو جیسے ہے ویسے سمجھا پاؤں ان شاء اللہ. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. اس صلح کے ذریعے سے امام حسن مجتبیٰ نے حاکم شام کی ایک بڑی آرزو کو حسرت میں بدل دیا, سمجھے گا, بڑی آرزو کو اس کی حسرت میں بدل دیا. البتہ یہ تجزیہ و تحلیل کا ایک انداز ہے, بزرگ علماء نے اس طرح سے کیا, میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اس کی ایک آرزو یہ تھی, اس کی ایک آرزو کیا تھی, جب اس کے اجداد, اس کا بابا یعنی حاکم شام کا بابا ابو سفیان ایمان لے کر آیا, کس وقت کی بات ہے, جب فتح مکہ ہو گیا, ٹھیک ہے, امام حسن مجتبیٰ کے سپاہیوں کی کیفیت کو میں بیان کرتا ہوں. یہ کس وقت ایمان لے کر آیا ابو سفیان, فتح مکہ کے وقت. فتح مکہ وہ وقت ہے کہ جب کوئی جنگ نہیں ہوئی, کوئی مقابلہ نہیں ہوا, کوئی لڑائی نہیں ہوئی, رسول اللہ فقط اپنا لشکر لے کر آئے, اس لشکر کی ہیبت کو دیکھ کر مکے میں بچے کچھ مشرکین سرینڈر ہو گئے, تسلیم ہو گئے, سب کو سمجھ آ گیا کہ اب جنگ کرنا بس سے باہر ہے, لہذا سب تسلیم ہوئے, ابو سفیان بھی وہاں تسلیم ہوئے. جب ابو سفیان وہاں تسلیم ہوا, رسول اللہ کے پاس آئے, رسول اللہ جانتے تھے کہ انہوں نے کتنے مظالم کیے, کتنے ظلم کیے, کتنے لوگوں کو مارا ہے, پیٹا ہے, تحقیق کیا ہے, قتل کیا ہے, تمام چیزیں جانتے تھے. ایک ان کو گمان یہ تھا کہ رسول اللہ ان کو سزا دیں گے, رسول اللہ نے سزا نہیں دی, بلکہ ان کو کیا کہا کہ جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا, میں تمہیں معاف کرتا ہوں, تم آزاد کردہ ہو. ایک عنوان رسول اللہ نے ان کو دیا, وہ کیا تھا, انتم الطلقاء. اس عنوان کو خوب دقت سے سنیے گا, ذہن میں رکھیے گا, میں بیان کر رہا ہوں کہ معاویہ کی ایک آرزو تھی جسے امام حسن نے صلح کر کے حسرت میں بدل دیا. امام حسن کا کام وہی تلوار والا کام ہو گیا جو امام حسین نے کربلا میں کیا. آرزو کیا تھی اس کی, رسول اللہ نے ایک عنوان دیا, انتم الطلقاء, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, تمہاری گردنوں کو آزاد کیا, میں تمہیں معاف کر دیا, بخش دیا. اب یہ عنوان قیامت تک کے لیے ابو سفیان کی اولاد کے لیے ایک عنوان بن گیا. اسی کو جناب زینب نے کہاں استعمال کیا, جب جناب زینب دربار یزید میں گئی, دربارِ جنابِ زینب میں دربارِ یزید میں خطبہ دیتے ہوئے جو یزید کو جو اپنی طاقت کے نشے میں مست تھا اس کو مخاطب کر کے کہا یبن الطلقاء اے ہمارے جد ہمارے نانا کے آزاد کردہ لوگوں میں سے ایک فرد یبن الطلقاء ذہن رکھیے گا اس بات کو امام حسن کا کیا کام ہے امام حسن نے جو صلح کی وجہ کیا تھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ایک وجہ یہ تھی امام کے پاس سپاہی ختم ہو گئے تھے کچھ افراد چلے گئے کچھ افراد ڈر کا شکار ہو گئے اور اگر یہ نہ بھی ہوتا مقابلے میں جو تعداد ہے دشمن کی وہ اتنی زیادہ ہے کہ یقینی طور پر امام کے ساتھ جو افراد تھے وہ مارے جاتے ادھر سے کچھ سپاہیوں نے خط لکھا معاویہ کو کہ ہم تیرے ہیں تو ہمیں پیسے دینا اور اگر کہے گا تو ہم حسن مجتبیٰ کو خود اپنے ہاتھوں سے اسیر کر کے تیرے حوالے کر دیں گے یہ تاریخ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اسیر کریں گے ان کے ہاتھوں میں رسی باندھ لیں گے تیرے سامنے لا کر پیش کر دیں گے خوب غور سے سنیے گا اس تجزیے کو عزیزان محترم جب تیرے سامنے پیش کریں گے تو فیصلہ کرنا اب یہاں پر تحلیل ہے ایک تجزیہ ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچیے امام حسن جنگ کرتے ہیں صلح پہ نہ جاتے ہیں جنگ کو جاری رکھتے ہیں یقینی طور پر یا شہادتیں تھیں یا اسارت تھی تیسرا راستہ نہیں تھا کیونکہ سامنے حاکم شام کا بڑا لشکر تھا بڑی طاقت تھی اس کے پاس لہذا اب اگر جنگ کرتے اسیر ہو جاتے اسیر ہونے کی صورت میں کیا ہوتا امام حسن مجتبیٰ کو لایا جاتا حاکم شام کے سامنے حاکم شام امام حسن مجتبیٰ کو قتل نہ کرتا کیا کرتا اسے موقع ملتا جو عنوان رسول اللہ نے اس کو دیا ہے وہ عنوان پلٹاتا امام حسن مجتبیٰ کی طرف وہ وہاں کھڑے ہو کے کہتا کہ جاؤ میں نے تمہاری گردن کو معاف کیا قیامت تک کے لیے پھر جو شیعہ ہوتے وہ آل ابو سفیان کے آزاد کردہ شیعہ کہلاتے یہ وہی حیات من الذلہ ہے جو امام حسین نے کربلا میں بلند کیا تھا درود پڑھیے نبی محمد علیہ وسلم ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا وہ یہ عنوان پلٹا دیتا آل محمد کی طرف کہ ایک وقت تھا تمہارے جد نے ہمیں کہا تھا انتم الطلقاء آج موقع ہے ہاں آج ہم پلٹائیں گے زمان قیامت تک کے لیے شیعہ ہوتے ہیں وہ کس کے آزاد کردہ کہلاتے ہیں آل ابو سفیان کے یہ صلح کو کرنے کے لیے امام حسن نے جرت دکھائی ہے یہ وہی حیات میں نزل اللہ ہے امام حسین نے کربلا کے اندر ایک اور انداز سے کیا امام حسن نے اس طرح سے کیا اسی لیے رسول اللہ نے بیان کیا الحسن والحسین امامان قاما و قادا حسن اور حسین دونوں امام ہیں چاہے کھڑے میں ہوں یا بیٹھے میں ہوں چاہے صلح کریں یا جنگ کریں اور یہ پروپیگنڈا تھا جس کے نتیجے میں امام حسن مجتبیٰ کا لشکر یہاں تک پہنچا بہرحال اس کے میں نے نتائج آپ کے سامنے بیان کی آج کے دور میں آ جائیے دوران غیبت کبریٰ کے اندر یہ پروپیگنڈا اپنی آب و تاب کے ساتھ شدت کے ساتھ جاری ہے کچھ ہوتا ہے دنیا میں دکھایا کچھ جاتا ہے آپ نے ابھی دیکھا موجودہ مثال دے دوں اور آپ کی زحمت تمام کروں عزیز آنے محترم ابھی ایران کے اندر ایک خاتون مر گئی مہسا امینی کے نام سے اس کا حجاب صحیح نہیں تھا اس کا حجاب درست نہیں تھا ایران کا قانون ہے اگر کوئی بد حجابی کے ذریعے سے سبب بن رہا ہو کہ معاشرے کے اندر فساد پھیل رہا ہو چونکہ حکومت اسلامی ہے اس حکومت اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے اس کا حق اس کو نصیحت کی جاتی عموماً کی ایک پولیس ہے پولیس کے اندر ایک گروہ ہے جو امر معروف کا نصیحت کی نہیں مانی لٹائی دکھائی اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سینٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں لاتے ہیں وہاں لانے کے بعد اور جو افراد ہوتے ہیں ایکسپرٹس ہوتے ہیں جس میں سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں دین شناس ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں انہیں قائل کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ رویہ روش درست نہیں ہے آپ کے گھر میں جو بھی آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے وہ آپ اپنے ساتھ رکھیے روڈ پر جا پائیں گے یہ روڈ حکومت اسلامی کا روڈ حکومت اسلامی میں فساد نہیں ہونا چاہیے ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے معاشرے کا نوجوان جو ہے وہ شہوت کی طرف بڑھے حکومت اسلامی اس کا تقاضا ہے جب اس کو لے کر گئے لے جانے کے بعد وہیں اسی سینٹر میں اس پر اٹیک ہوا اب وہ اٹیک کون سا ہوا یا دل کا درد اس کو اٹھا یا بعض جو تحقیقیں ہیں اس کے مطابق اس کو برین ٹیومر تھا بہرحال وہ وہیں گری مر گئی ویڈیو کے اندر موجود ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا گیا لیکن آپ اگر دیکھ رہے ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت پوری جو ویسٹرن دنیا ہے اس کا موضوع سخن ایران کے اندر حجاب کی سختی اور اس کے نتیجے میں ہونے والے اثرات ہیں پوری دنیا کا پروپیگنڈا بھی صرف لگا ہوا ہے کہ بھئی یہ ایک اس بچی کے ساتھ ظلم ہو گیا, مہسا امینی کے ساتھ ظلم کر دیا, ایرانی گورنمنٹ نے ظلم کر دیا, اس کو زبردستی مار دیا, اختیار ہونا چاہیے, فلاں ہونا چاہیے, فلاں ہونا چاہیے. اسی میڈیا سے ایک سوال ہے, اسی میڈیا سے ایک بات ہے کہ تم اتنے انسانی حقوق کے علمبردار ہو, تم اتنا انسانی درد رکھتے ہو. کل کابل میں ایک دھماکہ ہوا ہے جہاں 55-60 طالبات ماری گئی ہیں بے دردی کے ساتھ. تمہارے کسی میڈیا کے اوپر ان کی کوئی خبر نہیں ہے. تم اگر حقوق بشر کے دعوے دار ہو, تم اگر چاہتے ہو کہ حق کی خبر کو لے کر آؤ, تو کم سے کم اس کی بھی کوئی خبر تو دیتے. آپ میں سے کسی نے سنی وائس آف امریکہ, بی بی سی, ان میں سے کسی نے خبر دی ہو کہ کابل کے اندر یہ ہو گیا؟ 60, تم تو ایک کے پیچھے پڑے ہو, اس ایک کے حقوق کی بات کر رہے ہو. 60 طالبات مارے گئے ہیں, 60 بچے مارے گئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کا پروپیگنڈا خاص جہت کے اندر ہے. توران غیبت کبرا میں اب جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ آخری جملہ, ہمارے یہاں کے بھی کچھ فریب خوردہ لوگ وہی باتیں کرتے ہیں جو وائس آف امریکہ بی بی سی کر رہا ہے. میں کچھ سوشل میڈیا کے سرکلز کے اندر دیکھ رہا ہوں چیزوں کو. ہمارے یہاں بھی بعض لوگ, حتیٰ جن کا سابقہ بڑا اچھا ہے, تنظیمی رہے ہیں, دینی کاموں کے اندر رہے ہیں, وہ وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جو ویسٹرن میڈیا استعمال کر رہا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی حجاب ٹھیک ہے, صحیح ہے, لیکن آزاد ہونا چاہیے, اختیار دینا چاہیے, نرمی سے پیش آنا چاہیے. وہ کس نے کہا کہ یہاں سختی ہوئی؟ یہ ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے کہ سختی ہوئی. کوئی ایک ثبوت نہیں ملا کہ اس بچے کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہو جو مہسا امینی, کسی نے ایک تماچا اس کو نہیں مارا. ویسٹرن میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے. آپ اپنے گروپس کے اندر آ کے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہاں جمہوری اسلامی کے مسئولین کو بھی توجہ دینی چاہیے, پیار محبت سے سمجھانا چاہیے. بھائی سوال یہ کہ کس نے سختی کی؟ کل والی بات ذہن میں رکھیے گا جو رہبر نے کہا کہ دشمن پزل کو ایسے بنائے گا, اس کے اندر کچھ حصوں کو آپ کے لیے رکھے گا کہ آپ کی زبان سے وہ جملے ادا ہوں جو وہ چاہتا ہے. یہ پروپیگنڈا ہے. زمانے کے ظہور امام تک پہنچنے کے لیے, ظہور امام تک پہنچنے کے لیے توجہ رکھیے, بہت سارے فریب, بہت سارے پروپیگنڈا, بہت ساری حقیقت کے اوپر پردہ ڈالنے کا کام ہو رہا ہے. آپ کو مجھے آگاہ رہنا ہے کہاں سے دشمن کیا بات کر رہا ہے اور کس مقصد کی خاطر کر رہا ہے. عزیزان محترم, زحمت تمام کی آپ کے میں نے, یہ دور اسی چیز کا دور ہے. اس چیز کو سادہ نہ سمجھیں. یہ پروپیگنڈا, جھوٹ, فریب حضرت آدم کے زمانے سے شروع ہوا ہے. میں نے آپ کے سامنے 3-4 مثالیں تاریخ کی رکھی ہیں. فرعون کے زمانے کو بیان کیا, امام علی کا بیان کیا, امام حسن کا بیان کیا, اور آج کا زمانہ ہے. اس بات کو یقین سے جان لیجئے کہ دشمن آسانی کے ساتھ ظہور تک نہیں پہنچنے دے گا. تکلیف ہے اسے کہ اس کی محنتیں ضائع ہو رہی ہیں. آسانی کے ساتھ جناب زہرا کی اولاد کی حکومت زمین پر قائم نہیں ہونے دے گا. غدیر کی جو حکومت رسول اللہ قائم کر کے گئے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ حکومت علی آگے بڑھے, وہاں اس نے رخنا کیا ہے, آخری حکومت تک وہ کھڑا رہے گا. اس کی یہی کوشش ہے کہ یہ حکومت نہ بننے پائے. اس کے لیے اپنی تمام چالوں کو چلے گا, تمام حربوں کو اختیار کرے گا, تمام چیزوں کو. میرے اور آپ کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ سادہ زندگی نہ گزاریں, چیزوں کو سننے کے بعد تجزیہ و تحلیل کریں, چیزوں کو سننے کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ خبر آ کہاں سے رہی ہے, اس کا سورس کیا ہے. آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اور اچھی طرح آپ کو جاننا چاہیے کہ اس وقت دنیا کے ذرائع ابلاغ یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں, یہودی نہیں صہیونیوں کے ہاتھ میں. وہ صہیونی جو ایک خاص مقصد کی خاطر اپنے کاموں کو آگے بڑھا رہے ہیں. خوب, صہیونیت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ زمین کے اوپر امام کا ظہور ہو. وہ انتظار کر رہی ہے کس کا؟ دجال کا. آپ کو معلوم ہے کہ صہیونیت کی تعلیم کے اندر اینٹی کرائسٹ کے نام سے, ضد مسیح کے نام سے کس کو بیان کیا جاتا ہے؟ ضد مسیح یعنی وہ شخصیت, ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے جیسے ہمارا عقیدہ. وہ حالت انتظار میں, ہم بھی حالت انتظار میں. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ آئیں گے, لیکن عیسیٰ کا مقابلہ کون کرے گا؟ جو اینٹی کرائسٹ ان کے یہاں موجود ہے, وہ امام مہدی کو اینٹی کرائسٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں. کہ جو شیعوں کے امام مہدی ہیں یہ ضد مسیح ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی ان سے مقابلے کی تیاری کرو. آپ میں سے جن کے بچوں نے کچھ ویڈیو گیمز کھیلے ہوں گے, اس میں کچھ اس طرح کے گیمز بھی تھے کہ جس میں باقاعدہ دکھایا گیا تھا کہ فوجی ہیں کہ جن کے ماتھوں پر پٹیاں بندی ہوئی ہیں, اس میں یا حسین لکھا ہوا ہے. کس کی علامت ہے؟ شیعوں کی علامت. ان کا مقابلہ کروایا گیا. وہ کام کر رہے ہیں, تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, تیزی کے ساتھ اپنے ہدف تک جا رہے ہیں. بات اب یہاں تک پہنچی گئی تو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ دوں, سہونیوں کا جو کام ہے اس کے اندر باقاعدہ ان کا ایک میدان ہے, اس میدان میں لے جا کر اسرائیلی اسکول کے بچوں کو لے جا کے کھڑا کیا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے, دیکھو یہ بڑا میدان ہے جہاں تمہاری اور ہماری آخری جنگ ہونی ہے. عیسیٰ نے یہاں اترنا ہے, آرمگیڈن کے نام سے موجود ہے, یہاں آخری جنگ ہوگی ہماری, یہاں عیسیٰ آئیں گے, تمہیں اس کے لیے آمادگی کرنی ہے. وہ اپنے بچوں کو ایسے آمادہ کر رہے ہیں. میں اور آپ توجہ کیجیے, زمانے کے امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا, یا ہم اس پہ راضی ہیں کہ امام پردہ غیبت میں بیٹھے رہے ہیں؟ نہیں عزیز, جناب سیدہ کے غموں اور دکھوں میں ایک دکھ یہ بھی ہے کہ ان کا ایک بیٹا عرصہ ہو گیا پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے. جناب سیدہ کی مدد کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ انصار امام حسین نے امام حسین کی مدد کی تھی, ایسے ہی کربلا میں جو امام حسین کے اصحاب ناصر آئے تھے, کس کی مدد کرنے آئے تھے؟ امام حسین کی مدد کرنے آئے تھے. لیکن آپ شہداء کربلا کو جب سلام شروع کرتے ہیں تو پہلے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین, السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا, السلام علیکم یا انصار الحسن المجتبی, پھر کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار ابا عبد اللہ. مدد تو امام حسین کی ہے, لیکن آپ پیچھے کے پورے سلسلے کو بیان کرتے ہیں, تم نے امام حسین کی مدد کی گویا تم نے حسن مجتبی کی مدد کی, گویا تم نے فاطمہ زہرا کی مدد کی, گویا تم نے امام علی کی مدد کی, تم نے رسول اللہ کی مدد کی. یہی سے قانون بنا لیجئے, آپ اپنے زمانے کے امام کی مدد کریں گے گویا اس سے پیچھے کے تمام معصومین کے آپ مددگار قرار پائیں گے, تمام معصومین کی مددگار قرار پائیں گے. جناب سیدہ کی مدد کیجیے, بس آئیے اس ظہور کی زمینے کو فراہم کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کیجیے, پروپیگنڈے سے بچیے, منفی فریب دھوکوں سے بچنے کی کوشش کیجیے. کہاں ہوگا دجال کا فتنے سے زیادہ شدید فتنہ؟ آپ کے ہمارے درمیان ہوگا, اس کو سمجھنا ہے عزیزان محترم. اگر انسان ان چیزوں کو نہ سمجھے تو علیہ السلام شدید مشکلات کا شکار ہو کر گئے اس دنیا سے. تمام اہل بیت علیہ السلام نے جو مصیبتیں اٹھائیں وہ اسی لیے کہ ساتھ چلنے والے وقت کے حالات اس کی نزاکت کو نہیں سمجھ پائے, وقت کے اندر جو ان کی ذمہ داری تھی اس کو نہیں سمجھ پائے, اس کے مطابق کام نہیں کر پائے. بس عزیزوں یہ حالات تھے کہ جس کی وجہ سے پھر امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. امام حسین علیہ السلام نے اس جہالت سے, فریب سے, دھوکے سے نکالنے کے لیے قیام کیا ہے, اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا. امام حسین کی جو زیارت اربعین ہے جو میں اور آپ پڑھتے ہیں, اس زیارت اربعین کے ٹکڑے کو آپ کے سامنے بیان کر دوں گا مسائل, اسی طرح بس آج کربلا کے اوپر ختم کر دوں گا کہ پروردگار امام حسین علیہ السلام نے تیری راہ میں اپنے خون کو نثار کیا, بزلا موجتہ فیک, اے پروردگار امام حسین نے اپنے خون کو تیری راہ میں نثار کر دیا. کیوں کیا پروردگار؟ تاکہ لوگوں کے لیے جنت کا پروانہ فراہم کر سکیں, تاکہ لوگوں کو اٹھا کر جنت میں لے جائیں, تاکہ لوگوں کی ضمانت کر سکیں؟ نہیں, لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ. یہ آپ اور میں زیارت اربعین میں پڑھتے ہیں, اپنے پڑھے ہوئے جملوں کو توجہ سے پڑھیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, مقصد کیا ہے, کیوں امام حسین نے قربان کیا اپنے آپ کو, توجہ رکھیے گا. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ, خدایا حسین علیہ السلام نے اپنے خون کو تیری راہ میں قربان کیا, نشاور کیا, نثار کیا, تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور حیرانی اور سر جو ہے پریشانی سے نجات دے سکے. سوال پوچھیے اپنے آپ سے, کون سی جہالت ہے جسے امام حسین نجات دینے آئے ہیں؟ کون سی حیرانی ہے؟ من الجہالہ و حیرت الزلالہ, گمراہی سے نکالنے کے لیے آئے. کون سی گمراہی ہے؟ وہی جہالت اور گمراہی جس میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے خانہ کعبہ کے سمت بڑھ رہے ہیں, امام حسین ان کی آنکھوں کے سامنے سے میدان عرفات سے باہر جا رہے ہیں, یہ طواف کی طرف جانے والے پلٹ کر پوچھ نہیں رہے مولا اس موقع پر آپ کعبے کا طواف کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ جہالت تھی, یہ حیرانی تھی کہ لوگ محور کعبہ کو چھوڑ کر دیوار کعبہ کا طواف کرنے چلے گئے. محور کعبہ حسین ہے, کعبے کا اس وقت مرکز حسین علیہ السلام ہے, نہیں ایسا زمانے کا امام خدا کی زمین پر حجت ہوتا ہے؟ رسول اللہ یہ پیغام لے کر گئے تھے, محور دین جا رہا ہے, روح دین جا رہی ہے, لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، لوگ ساتھ نہیں دے رہے. امام حسین کا ایک کام آہستہ سے نہیں تھا، دن کی روشنی میں امام حسین نکل رہے ہیں. خوب غور کیجئے ان چیزوں کے اوپر. میدان عرفات امام حسین رات کی تاریکی میں نہیں، دن کی روشنی میں چھوڑ رہے ہیں. ایک اور تحلیل سنیے سے والے سے ایک عالم نے بیان کیا، دن کی روشنی میں بھی زمین پر چلتے ہوئے عام زائروں مسافروں کی طرح نہیں، امام حسین سواریوں پر سوار ہو کر، اس کے پیچھے کیا جملہ ہے، کیا تاکید ہے، سواری پر بیٹھا ہوا انسان میدان عرفات میں دور سے نظر آئے گا. امام حسین چاہتے ہیں کہ دور سے آنے والا دیکھے کہ یہ کون سوار ہو کر حاجیوں سے الگ سمت کی طرف جا رہا ہے، پوچھیں کہ کیوں جا رہا ہے. لیکن جہالت تھی، تاریکی تھی، سردرگمی تھی، اس کے اندر لوگ مبتلا ہو گئے، پرواہ نہیں کی. حسین جا رہے ہیں چلے جائیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کعبے کی دیوار کا طواف کرنے جا رہے ہیں. امام حسین نے اس سے نکالنے کے لیے قیام کیا تھا. امام حسین چاہتے تھے کہ یہ جو لوگ فریب میں مبتلا ہو گئے، کتنا بڑا فریب، یزید جیسا شخص اگر تخت پر بیٹھ گیا انہیں پرواہ نہیں ہے. وعلی الاسلام السلام، اسلام پر فاتحہ پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون اذا بلیت الامہ براع مثل یزید. امام حسین کے جملے انا للہ و انا الیہ راجعون، شدید مصیبت کا وقت آ گیا کہ یہ امت یزید جیسے کے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو گئی ہے. امام کے جملے، بس توجہ کیجیے گا سیدانے والا، امام حسین نے قربانیاں اسی لیے دی تاکہ انسان اس حیرت سے نکل سکے، زمانے کے امام کو پہچان سکے، زمانے کے امام کا ساتھ دے سکے. لیکن اس وقت کے لوگوں پر ایک دبیز تہ پڑی ہوئی تھی، نہیں سمجھ پائے امام حسین کے مقام سے. بعد میں جا کر آہستہ آہستہ چیزیں آشکار ہونا شروع ہوئی. نتیجہ کیا ہوا، امام حسین علیہ السلام اپنے آل و عیال کے ساتھ کربلا پہنچے. نتیجہ کیا ہوا، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مختصر سے لشکر کو گھیر لیا گیا. امام حسین نے، میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کیا، زیادہ روپئے کا ٹکڑا خون پیش کیا خدا کی راہ میں. بس آج کے مصائب کو کربلا میں ختم کر دو. امام حسین نے کس کس کا خون دیا ہے کربلا میں، عزیز ہوں. ہر وہ خون جو امام حسین نے کربلا میں دیا وہ عزیز خون تھا، ہر وہ خون جو امام حسین نے دیا عزیز تھا. کون سا خون ہے جو امام حسین کا عزیز و محترم خون نہ ہو؟ امام حسین کے اصحاب کا خون، امام حسین کے جوانوں کا خون، امام حسین کے گھر والوں کا خون. فقط دو تین چیزوں کا تذکرہ کروں، تفصیل کے مسائل نہیں پڑھوں گا، فقط تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں. کس طرح سے انسان اس خون کو بھول سکتا ہے جو علی اکبر جیسے جوان کے سینے سے ابل رہا ہو؟ خدا، حسین نے تیری راہ میں خون نثار کیا. کیوں کیا؟ تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال سکے، فریب سے نکال سکے، جس دھوکے میں چلے گا اس سے نکال سکے. اے عباد اللہ، آپ کے لیے امت اتنی قیمتی ہے کہ آپ اس کو فریب سے نکالنے کے لیے علی اکبر جیسے کو قربان کریں گے؟ میرا مولا کہے گا ہاں، میں نے نانا سے وعدہ کیا ہے، خدا سے عہد و پیمان لیا ہے، لوگوں کو تاریکی میں نہیں رہنے دینا، میرے نانا نے زحمت کی تھی، میں اپنے نانا کے رستے پہ چل رہا ہوں، کیا کروں گا؟ اگر اس امت کو علی اکبر کا خون بیدار کر سکے، میں علی اکبر کا خون دوں گا. کوئی امام حسین سے اس وقت جا کر پوچھے، مولا علی اکبر کو آپ روانہ تو کر رہے ہیں، علی اکبر کا روانہ ہونا آپ کے لیے کیسا ہے؟ اب میں اپنے الفاظ میں مسائل کے ٹکڑوں کو بیان کر دوں، آ کر دیکھ لیجئے امام حسین جتنا علی اکبر کے جانے پر تڑپے ہیں کربلا میں، کہیں اور نظر نہیں آئے گا. جب علی اکبر نے آ کر اجازت مانگی، بابا جانے کی اجازت ہے، تاریخ نے بیان کیا امام حسین نے علی اکبر کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، حسرت بھری نگاہ علی اکبر کے اوپر ڈالی، یعنی اب میرا یہ جوان جا رہا ہے تو یہ واپس نہ آئے گا. اور اس کے بعد وہ جملے ہیں امام حسین کے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدایا گواہ رہنا اب اس قوم کی جانب اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں تیرے نبی کی مانند تھا. جب کبھی مجھے اشتیاق ہوتا تھا اپنے نانا کے زہرے کی زیارت کروں، میں علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتا تھا. بس عزیزو، علی اکبر کا جانا حسین میں کوئی معمولی نہیں تھا، مگر امام حسین نے یہ خون راہ خدا میں قربان کیا. کیا. علی اکبر جا رہے ہیں, حسین ایک جملہ کہہ رہے ہیں, اے میرے لال جتنا ممکن ہو پلٹ کر دیکھتے رہنا, حسین تمہاری طاقت برداشت کو طاقت نہیں رکھتے. بس عزیزان محترم وہ وقت بھی آیا امام حسین نے علی اکبر کا خون اس راہ میں قربان کیا تاکہ امت کو فریب سے نکال سکے. کون سا خون ہے دوسرا جس کو میں بیان کروں آپ کے سامنے؟ وہ خون ہے جو علمدار کرملا کی پیشانی سے ابلا ہے, وہ خون ہے جو علمدار کرملا کے سینے سے نکلا ہے. امام حسین نے اپنے علمدار بھائی کے اس خون کو بھی خدا کی راہ میں پیش کیا تاکہ یہ امت بیدار ہو سکے, تاکہ لوگ فریب و دمن سے باہر آ سکے. اللہ اکبر, علمدار کرملا کی شہادت حسین پہ معمولی شہادت نہیں تھی. دو جملے اضافی پڑھوں گا, وقت اضافی لوں گا معذرت کے ساتھ, مگر مسائل ہیں عزیزوں, یہ آخری ایام چل رہے ہیں. کتنا شدید ہے علمدار کرملا کی شہادت امام حسین پر. امام حسین کو ادھر میدان سے آواز آئی, علیک منی السلام یا مولا, اے میرے مولا میرا سلام قبول کیجئے. ادھر امام حسین نے کمر کو تھاما, الان انکسر ظہری, اے میرے بھائی عباس میری کمر ٹوٹ گئی, اے میرے بھائی عباس میری ہیلا و میرا تدبیر ختم ہو گیا. اے عباس تمہاری وجہ سے جن آنکھوں میں سکون تھا ان آنکھوں کا سکون چھن گیا. عزیز و تاریخ نے بیان کیا علمدار کرملا کی شہادت کتنی شدید شہادت ہے. میرے مولا جب آئے ہیں خیموں میں علمدار کے بازوؤں کو سمیٹ کر, اب تاریخ میں بیان ہوا, جب کبھی بھی میرا مولا خیمے میں آتا تھا لاشوں کو رکھتا تھا, میرا مولا سب کو صبر کی تسلیاں دیا کرتا تھا, لیکن اب جو علمدار کے بازو لے کر خیمے میں آئے, بیویوں نے علمدار کے بازو کو دیکھا, اپنے سر کو پیٹنا شروع کیا, اب تاریخ نے بیان کیا میرے مولا نے صبر کی تلقین نہ کی, ارے بیویوں کے درمیان میں کھڑے ہو گئے, اب ہمارا اتارا
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الٰہی توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار کی رحمت کا واسطہ جہاں کئی مجالس ہو رہی ہیں تمام مجالس میں آنے والے مومنین مومنات کی جان مال عزت آپ لوگوں کی حفاظت فرما. پروردگار کی رحمت کا واسطہ اس وقت جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما, جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عنایت فرما. ایک مومنہ کے لیے درخواست کی گئی ہے, وہ اس وقت اسپتال میں دعا کریں گے, خداوند علم ان مومنہ کو اور تمام مومنین مومنات کو بحق ابا عبداللہ حسین بحق بیمار کربلا شفا عنایت فرمائے. پروردگار تمام بے اولادوں کو اولاد بے روزگاروں کو روزگار مرحمت فرما. پروردگار کی رحمت کا واسطہ تمام راجع اعظم رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما. خدایا اس دوران غیبت کبریٰ کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما, ہم سب کو شعور اور بصیرت کے ساتھ زمانۂ ظہور تک پہنچنے کی ہمت اور توفیق عنایت فرما. پروردگار ذی الرحمت کا واسطہ ہماری صفوں میں جو چھپے ہوئے منافقین ہیں, جو اہل بیت علیہ السلام کے راستے کو روکنے والے ہیں, ان سب کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما. پروردگار ذی الرحمت کا واسطہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اپنے مولا کی خدمت کا شرف عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.